بسم الله الرحمن الرحيم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك
زلالت کے اوپر امت جمع ہی نہیں ہو سکتی. تو زلالت کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی, گویا جس چیز پر اجماع کر لے وہ چیز ہدایت ہے. لہذا اجماع یہ تیسری حجت شرعیہ جسے اہل حدیث تسلیم کرتا ہے. اور قیاس کا جہاں تک معاملہ ہے, قیاس کے بارے میں ابھی میں نے لمبی حدیث پیش کی بخاری کتاب الاعتصام میں, کتاب السنہ کی. میں چاہتا ہوں وہ روایت پھر سے ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھ دوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیر ثلاثہ لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل بزر, فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال في مرج او روضه فما اصابت في ابتيلها ذلك المرج والروضه كان له حسنه ولو انها قطعت ابتيلها فاستنت شرفا وشرفين كانت اثارها واروات حسنات له ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يريد ان تسقى به وهي لذلك الرجل اجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا زهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما انزل الله علي فيها الا هذه الايه الفازه الجامعه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. رواه البخاري في كتاب الاعتصام بكتاب السنه. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین قسم کے گھوڑے ہیں, الخیر ثلاثہ, تین قسم کے گھوڑے, بڑی پیاری روایت ہے, تین قسم کے گھوڑے. ایک گھوڑے میں صرف ثواب ہی ثواب اجر ہے اور ایک گھوڑے میں صرف عذاب ہی عذاب ہے اور ایک گھوڑا ستر ہے, نہ اس میں عذاب ہے نہ ثواب ہے. وہ گھوڑا جو باعث ہے اجر و ثواب ہے, جس کے اندر صرف ثواب ہی ثواب ہے, وہ ہے جسے آدمی نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار کیا ہے, دین کے کام کے لیے تیار کیا ہے, اس گھوڑے میں اجر ہی اجر. اور والا رجل بزر, ایک گھوڑا جس میں عذاب ہی عذاب ہے, فخرن و ریا, فخر کے لیے اور ریا کے لیے لا کر گھوڑا باندھا ہوا ہے, اس کے اندر عذاب ہی عذاب. تیسرا گھوڑا جس کے اندر عذاب ہے نہ ثواب ہے, آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ آدمی اسے تعفف اختیار کرے, تغنی اختیار کرے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور کسی کے سامنے دست نگر نہ ہونا پڑے روزی کمانے کے لیے, حلال روزی حاصل کرنے کے لیے اگر آدمی اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ گھوڑا سدھ ہے. اب صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں تو سوال کیا گیا, سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو گھوڑوں کے بارے میں فرما دیا, گدھوں کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حمر, حمار کی جمع حمر, اللہ کے رسول گدھوں کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ آدمی گھوڑے بھی رکھتا ہے گدھے بھی رکھتا ہے, دونوں چیزیں عام ہیں, تو آپ گدھوں کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرمائی, دیکھیے, ما قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ علی فیہا الا هذه الايه الفاظ جمع کہ میرے اوپر گدھوں کے بارے میں کوئی چیز نازل نہیں. ہاں ایک بے نظیر فاسم از انپریسیڈنٹ بے نظیر جامع کمپریہنسو جامع بڑی جامع اور بے نظیر آیت اللہ نے میرے اوپر نازل فرمائی ہے. اس آیت کے پیش نظر میں ایک بات کہہ سکتا ہوں وہ آیت کیا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی آدمی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا, ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ پر قیاس فرمایا کہ اگر گدھوں کو بھی رکھا جائے تو یہی تین قسمیں گدھوں کی بھی ہیں. ظاہر ہے کہ آپ نے فرما دیا گدھوں کے بارے میں میرے اوپر کوئی چیز نازل نہیں ہے, آپ نے اسی آیت پر قیاس کرتے ہوئے بات فرمائی. لہذا قیاس کا ثبوت بھی ملا کہ یہ بھی حجت شرعیہ ہے. لہذا چار چیزیں حجت شرعیہ ہوئی, لیکن ایک بات ذہن نشین کر لے کہ دو چیزیں حجت شرعیہ اساسی بنیادی, وہ ہے اللہ کی کتاب اور سنت رسول. جہاں تک اجماع اور قیاس کا معاملہ ہے یہ دونوں حجت شرعیہ تو ہیں, لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول جو حجت شرعیہ ہیں ان کے تابع یا تابع ہم ان کو بذات نہیں مانتے. حجت بذات حجت نہیں ہے اور بذات میرا خیال کوئی بھی نہیں مانتا اس کو. تو حجت شرعیہ اساسی بنیادی دو ہے, اللہ کی کتاب اور سنت رسول. دو حجت شرعیہ اور ہیں اجماع اور قیاس, لیکن یہ دونوں حجت شرعیہ جو بعد والی ہیں اجماع اور قیاس یہ دونوں پہلی یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول جو حجت شرعیہ ان کے تابع ہیں. اور یہ تو اصول ہے لا قیاس مع نس, نس کی موجودگی میں قیاس نہیں ہوتا. ہاں اگر نس سے صریح موجود نہیں ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے حدیث کے اندر صراحت نہیں ہوتی, اب صراحت نہ ہونے کی بنا پر کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے آدمی اجماع دیکھے آدمی قیاس کرے درست ہے. تو کون نہیں مانتا اس سلسلے میں ایک حدیث پاک میں آزاؤ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال لا نصلي حتى نافيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم رواه البخاري في كتاب المغازي. یہ روایت کتاب المغازی میں حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر ہتھیار وغیرہ اتارنا شروع کیا تو حضرت جبرائیل آئے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہتھیار اتار رہے ہیں, ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار اتارے ہی نہیں ہے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ بنو قریظہ سے نمٹنا ہے, انہوں نے اس غزوے کے موقع پر مسلمانوں سے غداری کی لہذا ان سے نمٹنا ضروری ہے, آپ پھیر لیجیے اور ہم فرشتوں کو لے کر ادھر ہی جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو کوئی ہتھیار نہ اتارے, بنو قریظہ جلد سے جلد پہنچو. اور آپ نے فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھو, لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ, کہ بنو قریظہ ہی میں عصر کی نماز پڑھی جائے. سارے مسلمان چل پڑے, راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب اختلاف ہوا, بعض لوگوں نے کہا بھائی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے پڑھ لیتے. انہوں نے کہا اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, اگرچہ نماز کا وقت ہو گیا ہے لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلی احد العصر الا فی بنی قریظہ, تھا بنو قریظہ ہی پڑھیں گے. وقال بعض دوسرے لوگوں نے کہا بل نصلی ہم پڑھیں گے, لم یرد من ذلک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ بھائی عصر کی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز نہیں پڑھنا. فذکر ذلک علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی فلم یعنف واحدا منہم, آپ نے ان میں سے کسی ایک گروہ کے اوپر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. دیکھیے یہاں پر بات واضح نہیں تھی, بات واضح نہیں تھی کہ راستے میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے. تو ایک گروہ نے منطوق کے اوپر عمل کیا, جو آپ کے منہ سے الفاظ نکلے تھے نطق منطق کے اور دوسرے گروہ نے مفہوم کے اوپر عمل کیا, بات واضح نہیں کی. لہذا ایک نے منطق کے اوپر عمل کیا اور ایک نے مفہوم کے اوپر عمل کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات آئی تو آپ نے ان دونوں گروہوں میں سے کسی کے سامنے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا. مطلب یہ ہوا کہ اگر بات صاف نہ ہو تب آدمی قیاس کر سکتا ہے, لیکن بات اگر واضح ہو تو پھر قیاس کیسے کیا جا سکتا ہے, وہ کوئی اس بات کا قائل نہیں. اس لیے اصول ہے لا قیاس مع النص, نص کی موجودگی میں قیاس نہیں کیا جا سکتا. اور ہم نے جو یہ کہا کہ بھئی قیاس کرنے والا ابلیس ہے یا جو لوگ قیاس کرتے ہیں وہ ابلیس ہے, ابلیس کے بھروسے ہیں, تو یہ کوئی نئی بات ہے, حدیثوں نے نہیں کہی ہے. اس سلسلے میں میں آپ کو دکھاؤں کہ کن کن لوگوں نے یہ بات کہی ہے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, نمن تنہا تری میں خانہ مستم جنیدو شبلیو اتار ہم مست. ہم اس میخانے میں تنہا نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے بزرگ بھی اسی میخانے کے اندر ہیں. دیکھیں آپ کو توجہ ہماری جان, دارمی شریف میں صفحہ نمبر 25 پہ الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں. سمعت داؤد ابن ابی ہند, عبارت پڑھنے میں طلبا جو ہے گڑبڑیاں کرتے ہیں, اس وجہ سے ذرا اس کی طرف بھی رہنمائی کر دوں کہ عبارت جب آپ احادیث کی پڑھیں تو ذرا نحو کا خیال رکھیں. سمعت داؤد ابن ابی ہند عن ابی سیرین قال اول من قاس ابلیس وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس رواه الدارمي. میں نے داؤد ابن ابی ہند سے سنا کہ وہ ابن سیرین سے نقل کرتے ہیں. کیا نقل کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اول من قاس, جس آدمی نے سب سے پہلے قیاس کیا, جس ہستی نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس ہے. اور سورج اور چاند کی جو پوجا کی جا رہی ہے, سورج اور چاند کی پوجا کیے جانے کی بنیاد یہی مقاییس ہے, یہی قیاسات ہے. انہی قیاسات کی بنا پر سورج اور چاند کی پوجا کی جاتی ہے. اگر یہ قیاس نہ ہوتا تو سورج اور چاند کی پوجا نہ ہوتی. اور اس کی دلیل قرآن حکیم میں بھی ہے, دکھا دیتا ہوں.
غلط اور صحیح قیاس کا فرق
جی بتا رہا, پریشان دارون دوبند کا فاصل نہیں ہے, دارون دوبند کا پڑا ہوا سن رہے ہیں,
بول چکے ہیں پہلے ہی, کوئی نہیں بولیں گے, آپ لوگ آپ ایک آدمی بولیں گے, آپ ہی نہ بولیں گے,
میں نہیں بولنا بھائی, کوئی نہیں بولے گا کیا.
اور جو سوالات آپ جو ہیں پوائنٹ آؤٹ کر لیجیے, لکھیے بات مزید بنے, بات سوالات کی رہیں گے ہم لوگ, بات نہیں کرے
گا.
جی جی اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بہ عالمین اذ قال لیبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم ان کے احوال سے بخوبی واقف تھے. ایک دفعہ جب وہ ایک راستے سے گزرے تو انہوں نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں, تمثالی سے اسٹیچوز کی پوجا کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, یہ مورتی پوجا کیوں کر رہے ہو, تم یہاں بیٹھ کے تم کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين, ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے, ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ہمارے آبا و اجداد ایسا کرتے آئے ہیں. وہ کیوں کرتے تھے؟ ہمیں دلیل معلوم نہیں ہے, بس ان کو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہم بھی کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين, تمہارے آبا و اجداد گمراہ رہے ہوں تو, کسی غلط دلیل کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہوں تو, ان کی دیکھا دیکھی تم میری کرو گے؟ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آبا و اجداد کوئی کام کرتے آ رہے ہوں تو بلا دلیل آبا و اجداد کی بات کو نہیں لیا جائے گا, اور یہاں آبا و اجداد کے فعل کو بلا تحقیق مان کر کے ہی یہ قوم شرک بت پرستی میں مبتلا ہوئی تھی, اور شمس اور قمر کی پوجا تو ان کی بنیاد تھی. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس, قیاس کے ذریعے ہی سورج اور چاند کی پوجا کی جا رہی ہے. اس کی تہ میں کوئی مستحکم دلیل نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے, یہ تو سب مانتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک اور روایت پیش کر دوں, اس کے بعد میں دونوں کے درمیان فرق بتا رہا ہوں, قیاس صحیح اور قیاس فاسد کے درمیان. قال حماد بن زید عن مطر الورا قال ترك اصحاب الرائے علاقہ. حماد بن زید یہ وہی ہیں جنہوں نے دونوں ہاتھ سے مصافہ کیا تھا, ابھی بتاتا ہوں اس حدیث کی کیا حقیقت. قال حماد بن زید عن مطر الورا قال ترك اصحاب الرائے علاقہ, حضرت حماد بن زید فرماتے ہیں روایت کرتے ہوئے مطر الورا سے کہ اصحاب رائے نے احادیث کو چھوڑ دیا ہے. یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس قیاس کی بنیاد قرآن اور احادیث ہوں وہ قیاس قیاس صحیح ہے, جائز دلیل ابھی میں نے پڑھا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. اور ایک نقطہ بتا دوں, قرآن حکیم میں بھی قیاس صحیح کی ترغیب دی گئی ہے. کیا اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لعبرت لاولی الابصار, اس میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے. آپ نے بہت سارے سوالات کے مفتی صاحب, ذرا عبرت کا معنی بتائیں. ایک سوال آپ سے, میری خواہش ہے کیا
آپ سوال کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ
آپ الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, جواب دینا ہوتا تو ہم آپ کو بلا کے سوال کریں گے جواب دیں گے, ابھی آپ جواب دے رہے ہیں ہم سننے کے لیے آئے. مناظرے ہوتا ہے کہ سامنے والے کو الجھایا جائے, عبرت کیا
اس میں کیا الجھایا
جائے؟ آپ جو عبارت آپ کے پڑھنے سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ آپ کتنے قابل باصلاحیت ہیں, آپ یہ بتلا کر کے روک تانی نہ کریں تو میں بڑی اچھی بات پڑھ رہا ہوں. آپ
نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ کرنے آئے ہیں, ججمنٹ دینے آئے ہیں, تو آپ کے اندر ججمنٹ کی صلاحیت ہے نہیں.
سوال کیا جواب دینا
Yeah.
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپس میں ہم مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے
سارے مسلمان بھائی
حدیث کو مشرک
نیچے آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عین بے رے کے مادے میں انتقال من شیئن الى شیئن ہوتا ہے, ایک جگہ سے ایک چیز سے دوسرے شے کی طرف انتقال ہوتا ہے. اسی سے لفظ عبرت ہے اور اسی سے لفظ عبر آنسو کے معنی میں ہے جو آنکھوں سے ڈھلک آیا ہوتا ہے. اور پل کو کراس کرنے کے لیے عبور کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا. عبرت کے اندر بھی یہی بات ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو یہ قوم جو تباہ ہوئی ہے کچھ حرکتوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے, لہذا ایسی حرکتیں تم نہ دہرانا ورنہ تم بھی اسی طریقے سے ہلاک کر دیے جاؤ گے. گویا کہ لفظ عبرت کے مفہوم میں قیاس کا اس سلسلے میں ایک کتاب تحقیقی اگر مطالعہ کر لی جائے تو بات اور واضح ہو جائے گی. کتاب کا نام ہے اینالوجی ا کمپیریٹیو اسٹڈی, قیاس ایک تقابلی مطالعہ, زبردست کتاب ہے. اس میں قیاس کے ہر پہلو کے اوپر بحث کی گئی ہے. قیاس ایک تقابلی مطالعہ, جی قیاس ایک تقابلی مطالعہ, اینالوجی ا کمپیریٹیو اسٹڈی, قیاس ایک تقابلی مطالعہ. اس کے اندر یہ نقطے بیان کیے گئے ہیں کہ قیاس صحیح کا ثبوت قرآن حکیم سے بھی ملتا ہے اور احادیث صحیحہ سے. ہاں وہ قیاس ہم تسلیم نہیں کرتے جس کی بنیاد قرآن اور حدیث نہ ہو, بلکہ کسی نے ایک اصول بنا لیا, ایک اصول بنایا اور اس اصول پر مسائل متفرع کرتے ہوئے چلے گئے. ایسا قیاس قیاس فاسد کہا جاتا ہے. جس قیاس کی بنیاد کتاب و سنت ہوں وہ قیاس قیاس صحیح ہے اور اس کو کون تسلیم نہیں کرتا, یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. لیکن جس قیاس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو, اس کی بنیاد کتاب و سنت نہ ہو, کسی فقیہ کا کوئی اصول ہو اور اس اصول کے اوپر مسائل متفرع کیے گئے ہوں, تو ہم اس قیاس کو قیاس فاسد مانتے ہیں.
وہ اصول قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے.
کوئی مناظرہ یہاں طے نہیں ہوا ہے, کوئی بحث طے نہیں ہوا.
ہم لوگ سن لیے,
ہم آپ کو آپ کی کتابیں جو پھیلائے ہیں ساری جگہ یہ صحیح ہے.
جب ہم اس کا جواب دے رہے ہیں تو آپ کو
آپ ہم کو کتنی گالیاں سب کچھ دیا
آرام سے ہمیں سن لیے آپ کو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے اگر جواب دینا ہے تو اچھی جگہ ایک جج کو متعین کر لیجئے آپ جتنے جمع ہو جائیں ہم بھی جمع ہو جائیں انشاءاللہ وہاں
مولانا مولانا کے جوابات سے ہم 100% مطمئن ہیں
مطمئن تو خاموش ہوئی
کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو تنہا میت کی بات چل رہی ہے بات چل رہی ہے نا لوگ صحیح نہیں سمجھیں گے لوگ کیا کوئی نہیں کھڑا ہوگا کوئی نہیں کھڑا ہوگا کوئی نہیں کھڑا ہوگا کوئی نہیں بولے گا ایک منٹ بات آپ کی بہت صحیح ہے مولانا ہم 100% مطمئن ہیں
اب تک غلط کیا ہوا
بات سن لیجیے میں پوری بات سن لیجیے جہاں کہیں کوئی بات قابل اعتراض ہے وہاں سوال کروں گا
یہاں سوال ایسا تھا کہ بھائی اس کتاب کا جواب دینا یہ تو نہیں تھا کہ آپ لوگ آئیں گے اور ٹائم ضائع کریں گے اور اس طریقے سے
کتاب جو ہے ہمیں شائع کی جواب جو ہے ہمیں دینا ظاہر سی بات ہے جواب جو بھی تسلیم کیا جائے گا جو لکھنے والا آپ بند کمرے میں بیٹھا آپ
کا جواب آ رہا ہے وہ بدلنے لگا ہے
کتاب کی شکل میں ہم لوگ
مولانا جلال الدین صاحب ابھی میں صرف ایک بات یہ پوچھا آپ نے کہا کہ کوئی فقیہ اگر کوئی اصول بنا کے مسائل متفرع کرتا ہے تو ہم تسلیم نہیں کرتے ہم بھی تسلیم نہیں کرتے میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصول جو فقیہ نے بنایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بنایا ہے تو اس پر متفرع ہونے والے سوال اس پر متفرع ہونے والے مسائل کا کیا حکم
آپ جواب دے رہا ہوں آپ
نہیں
میں یہاں بیان کر رہا ہوں بحث نہیں کر رہا ہوں
آپ کا جواب دیں گے کل آپ شائع کر دیں گے کہ ہم نے جواب دے دیا جب تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے جواب کیسے ہوگا
آپ جب مطمئن نہیں
کتاب ہم نے شائع کیا جواب ہم مانگ رہے نا دیجیے جواب
کتاب کی شکل میں آپ کے پاس آ رہی ہے آپ کو مطمئن نہیں ہوں گے آپ کی شکل میں آ رہی ہے
جواب
نہیں ہے تو آپ اس کا پروگرام
اپنی اصلاح کرو, ہم غلط ہے تو اپنی اصلاح کریں گے.
چل رہا ہے نا,
یہی رہا ہے نا. نہیں, سیدھی بات اسلام, سیدھی شادی کی شکار, آپ لوگ لڑائی جھگڑا کریں. یہ تصور ہم لوگ مسجد میں کر بھی نہیں سکتے, لڑائی کا, اونچی بات کا. آپ لوگ جھگڑا سمجھ رہے نا, کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ نہیں, اس کے اچھے باہر جائے گا جھگڑے کی بات. مفتی صاحب قابو میں رہیے, غلط ہے آپ کا غصہ, آپ کا غصہ غلط ہے, آپ کا غصہ بالکل غلط ہے, آپ کا
وسیم نے اصول بنایا کہ عورتوں کا مسجد میں جانا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے, اور اسی فتنے کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے. بتائیے, ایک اصول بنایا گیا فتنہ ہے, اور اس کے بعد حدیثوں کا انکار کر دیا گیا. پڑھوں حدیث. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلين في المسجد. فقال ابن له انا لنمنعهم. فقال فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تقول انا لنمنعهم. رواه ابن ماجه في باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی باغیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو. ان کا ایک لڑکا کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ ہم تو روکیں. حضرت عبداللہ بن عمر غصے میں آ گئے, غضب شدید ہے, بہت غصے میں آ گئے, اور کہا کہ میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے ان کو روکیں. روکیں, پتہ ہی چلا کہ حدیث رسول کے مقابلے میں کوئی آدمی اپنی کوئی رائے پیش کرے جس کی بنیاد حدیث اور قرآن نہ ہو, اس کو تسلیم کیا جائے. فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ عورتیں اگر مسجد میں دیکھیں, فتنہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کی عصمت لٹ جائے. اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ عورت مسجد میں آ گئی, دباؤ سے عصمت لٹ گئی, آ گئی, اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا فتنہ نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں, یہ حدیث میں ہے. آپ نعوذ باللہ کس پر کہہ رہے ہیں؟ حدیث پر کہہ رہے ہیں, یہ حدیث ہے. عصمت لٹ گئی, یہ حدیث ہے. قیاس نہیں کر رہا ہوں, میں حدیث پڑھ رہا ہوں. حدیث کس کی پڑھی جائے؟ اب آپ لوگوں سے کیا بحث کی جائے اور کیا بات کہی جائے بتائیے. آپ سننے کی تیار نہیں, نعوذ باللہ پڑھنے لگے. ترمذی کتاب الحدود اٹھا کر دیکھیں آپ, روایت حضرت علقمہ ابن وائل کندی سے, ان علقمہ ابن وائل کندی ان ابی ان امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها. حضرت علقمہ ابن وائل کندی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت زمانے رسول میں نکلی اپنے گھر سے, ان امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة, نماز پڑھنے کے لیے نکلی فجر کی, فتلقاها رجل, ایک آدمی اس کے پیچھے لگا اور فتجل لہا اس کے اوپر چادر ڈال دی اور ایک طرف لے گیا, فقدا حاجتہ منہا, اس کی اسمت ٹوٹی جس پر نوز باللہ بھیج رہے ہیں, فقدا حاجتہ منہا. اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے, یعنی یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اس سے بڑا فتنہ کیا ہو,
جو سنائی
آپ یہ بیان کر دیے وہ اصل جو فقیہ نے بنائی قرآن و حدیث سے اگر متفرع ہو تو اس پر متفرع ہونے والے مسائل وہ صحیح ہیں.
جی
یہ آپ بول دیجیے. بھائی ہمارے ساتھ جتنے احباب آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے بات اچھے بحث پہ چل رہی ہے ذرا خاموشی کا لحاظ
رکھیے. حضرات گرامی ایک اصول دیکھیے, اعناق ایک اصول دیکھیے, الاشباح والنظائر کے اندر یہ اصول موجود ہے. میں عربی میں پڑھ دیتا ہوں وہ اصول. ولو نظر المصلی الى المصحف فقرا منه فسد صلاته, ولو نظر الى فرج امرأة بشهوت لم تفسد صلاته. صحیح
بات آپ کر رہے ہیں, صرف وصول کی وضاحت کر دیجیے.
وصول ہی تو ہے الاشباح والنظائر. کس پر
آپ کی بات آپ نے اس پہ کیوں
الاشباح
نہیں کہا, صرف فقیہ کہا. فقیہ کی بات مولانا نے فرمایا کہ اگر یہ کسی فقیہ
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو ایسا
الاشباح والنظائر میں یہ اصول موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں مصحف دیکھ کر پڑھ لے, یعنی قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے ہو اور وہ کرا نہیں پڑھ لے تو فساد سارا تو
نماز ہو جائے گی.
جو بخاری کی روایت موجود ہے کہ زکوان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام قرآن دیکھ کر کی طرح پڑھا دیتا. بتائیے آپ میں بات ہو گئی.
آپ یہاں جو وقت نکال کر کے آئے ہیں کچھ سن کر کے جائیں گے سمجھ کر کے جائیں گے. اب ہمارے سوال ہمارے جوابات سے جو ہے مجمع کے اندر میں اعلان کرتا ہوں رات میں بات کرے تو یہاں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سنیے کنور میں کافی مسلمان رہتے ہیں, کافی لوگ ہیں, انشاءاللہ آپ جج طے کر لیجیے اور جس حال میں جہاں انتظام کر لیں ان شاء اللہ ہم نظر دیں گے.
یہ ہے کہ ہم اجماع کو نہیں مانتے. ہم نے ابھی ثابت کیا کہ اجماع اہل حدیث کہ ہم مسلم ہیں اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے. قیاس جس کی بنیاد قرآن و حدیث ہو وہ قیاس تصدیق ہے, اس لیے کہ وہ قیاس قیاس صحیح ہے. قیاس فاسق کو نہیں مانتے جس کی بنا جس کی بنیاد کسی خود ساختہ کا اصول پر کسی فقیر کے بنائے ہوئے اصول کے اوپر. اب آئیے دیکھتے ہیں حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے, آپ لوگ میری طرف متوجہ ہیں, یہ اجماع کو کہاں تک مانتے ہو دیکھو. وقال الامام الشافعی رحمہ اللہ اجمع العلماء على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعى لقول احد. فثم جو کتاب کبھی کی شرح ہے عربی, اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول موجود ہے جو بھی پڑھ کر میں نے سنایا. قول کیا ہے؟ اجمع العلماء تمام علماء اہل سنت کا, امت کے تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے. اجماع العلماء اس بات پر اجماع ہے. کیا اجماع ہے؟ ان من استبانت له سنت رسول اللہ, کہ جس آدمی کے لیے سنت رسول واضح ہو جائے کہ ہاں یہ سنت رسول ہے, تو لم يقل له ان يدعى لقول احد, تو کسی بھی شخص کی بات کے مقابلے میں اس سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو. یہ اجماع اس بات کا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اچھا اب ایک حدیث پڑھ کے میں سناتا ہوں, دیکھو مشہور حدیث ہے جس کی وجہ سے آج پرسنل لا خطرے میں ہے ہمارے. دیکھیے حدیث, دیکھیے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال طلق القانۃ بن یزید اخو بنی مطلب امراته طلاقا فی مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فقال فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقها؟ قال طلق وطلق. قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فانما هي تلك واحده فرجعها يشتيف. قال فرجع. وكان ابن عباس يرى انما الطلاق عند كل طهر. رواه احمد بن مسند. یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے کہ روکانہ ابن یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دی. صحیح روایت کہتے ہیں نا, صحیح لاؤ صریح لاؤ متصل لاؤ, تو یہ صحیح بھی ہے صریح بھی ہے اور متصل بھی ہے اور مرفوع بھی ہے, اس لیے کہ حضرت ابن عباس نقل فرما رہے ہیں. ایک مجلس میں تین مجلس ہی ہوا, ایک ہی مجلس میں تین طلاق انہوں نے دے دی. حضر آ رہے ہیں انہوں نے شدید آئے بہت غمگین ہوئے بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دینے کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیف طلقھا, تو انہوں نے طلاق کیسے دی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول طلقھا ثلاثا, میں نے تین طلاق دے دی. آپ نے ان سے کلیئر کرنا چاہا, واضح وضاحت طلب کی. فرمایا قال راوی کہتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین مجلس واحد, ایک مجلس میں تین طلاق دیو. سارا نام تاکہ ہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فانما هي تلك واحده, ایک مجلس کی تیری یہ تین دی ہوئی طلاقیں ایک ہی ہیں. انما پوچھا گیا کہ آپ کا عربی ادب کیسا ہے, کہتے ہیں کہ عربی میں بحث کرنی ہے. کیا ارے بھائی عربی نہیں جانو گے تو حدیث کیسے سمجھو گے؟ حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی دانی ضروری ہے. اب میں پوچھوں انما کا مفاد کیا ہے, آپ کو عربی آتی ہی نہیں تو آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ ترجمہ الٹا پلٹا کریں گے. تو انما کا مفاد یہ چیز محسوس ہو جاتی, ہست ہو جاتی, یعنی ترجمہ یہ ہوا یہ تو ایک ہی ہوئی, یہ حدیث صحیح ہے صریح ہے متصل ہے مرفوع ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوئی. اب بتائیے اس کے خلاف اگر حضرت عمر یہ فتویٰ دیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہو جاتی ہے تو بتائیے اجماع امام شافعی نے کیا نقل کیا ہے کہ جس کے لیے سنت رسول واضح ہو جائے کسی آدمی کے قول کے مقابلے میں سنت رسول کو نہیں چھوڑا جا سکتا. بتائیے اجماع کے خلاف ہے کہ نہیں؟ تین طلاقیں تین ماننا ایک مجلس کے اندر ہر کئی اجماع ہے, تو اجماع تم نے نہیں مانا کہ ہم نے نہیں مانا؟ اجماع کس نے تسلیم نہیں کیا بتائیے؟ گویا اجماع تم نے تسلیم نہیں کیا, اجماع ہم نے مانا. اچھا تکلیف صحیح ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں کیا ہے؟ حجت اللہ کے بارے میں مشہور کتاب ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. حنفیہ کہتے ہیں یہ حنفی تھے, اہل حدیث کہتے ہیں یہ اہل حدیث تھے, ہر ایک آدمی ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. یہ ایک مسلم فقیہ ہے, ایک مسلم عالم ہے ہندوستان کے, ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ کا ترجمہ ہوا ہے. ترجمہ کا نام کیا ہے؟ نعمت اللہ السابقہ, ترجمہ حجت اللہ البالغہ. اس میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حزم کا قول نقل کیا ہے. کیا؟ دیکھیے, قد صح اجماع الصحابۃ کلہم اولہم من آخرہم واجماع التابعین کلہم اولہم عن آخرہم علی الامتناع والمنع من ان یقصد منہم احد الى قول انسان منہم او ممن قبلہم فیاخذ کلہم. کہتے ہیں کہ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے, علماء کا نہیں, تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے اول سے آخر تک. کلہم اولہم عن آخری, تمام صحابہ کرام کا اول سے آخر تک اجماع ہے اس بات پر, اور صحابہ کرام کا بھی نہیں. وہ اجماع التابعین, تمام تابعیوں کا, کلہم اولہم عن آخری, تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے, تمام تابعین کا اجماع ہے اس بات پر. علل امتناع, تقلید کے ممنوع ہونے پر, کہ تقلید ممنوع ہے اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے, تمام تابعین کا اجماع ہے. والمنع, اور ممانعت ہے اس بات کی کہ کوئی ان میں سے کسی انسان کے قول کی طرف قصد کرے, کسی انسان کے قول کی طرف جائے اور اس کی پوری بات لے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تقلید کے ممنوع ہونے پر تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین کا اجماع ہے, یہ ابن حزم کا قول ہے, اور اسے حجت اللہ البالغہ کے ترجمے نعمت اللہ السابقہ کے اندر ذکر کیا ہے. بتائیے, جس کے ممنوع ہونے پر تمام صحابہ کرام کا اور تابعین کا اجماع ہے, اجماع کو تم نے کہا مانا, ہم نے اسے ممنوع مانا تو ہم نے اجماع کو مانا, تم نے اس کو تسلیم نہیں کیا, تم تو تقلید کو واجب اور ضروری سمجھتے, تم نے اجماع کو نہیں مانا, خرق اجماع تم نے کیا ہے اور دعویٰ یہ کہ ہم اجماع کو مانتے ہیں, اللہ اکبر. اور جو صحابہ کرام کے اجماع کو نہ مانے اس کے بارے میں قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ دیکھ لیں, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. میں اس وجہ سے قرآن دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ سمجھے کہ خود ہی پڑھ رہا ہے, کچھ عربی بھی پڑھ رہا ہے, اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا کہ قرآن و حدیث سے کوئی ٹچ ان کو نہیں ہے, چند اردو کی کتابیں انہوں نے پڑھ رکھی ہیں, ان کو عربی زبان کی گہرائی اور گہرائی سے قطعاً واقفیت نہیں ہے. جی, اس میں بتایا گیا ہے کہ جو رسول کے راستے کو چھوڑ دے گا, رسول کی مخالفت کرے گا, رسول اس راستے پر جا رہے ہیں تو دوسرے راستے پر چلے, شک کا مطلب یہ ہوتا ہے, شک یعنی دو حصے ہو جائے کسی چیز کے, اس کو میں شک کر دوں, ایک حصہ ادھر چلا جائے کسی ادھر چلا جائے, اس کا مطلب وہ میں یشاقق الرسول, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستے پر چلے, رسول اس راستے پر جا رہے ہو تو وہ دوسرے راستے پر چلے, شک کا مطلب یہی ہے. من بعد ما تبین له الهدى, ہدایت واضح ہو جانے کے بعد, سنت واضح ہوئی اور آدمی نے نہیں مانا, سنت موجود ہے صریح صحیح متصل اور آدمی نہیں مان رہا ہے, اور وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے راستے کی اتباع نہیں کرتا, مومنوں کے راستے کی, بتائیے اس وقت مومنین کون تھے؟ المومنین سب رکھتے ہیں, صحابہ کرام تھے, جو صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف کرے نسلہ جہنم وساءت مصیرا, ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے اور اس کا برا ٹھکانا ہے. چلیے, چڑی اس بات پر ہے لوگوں کو کہ بھائی ہمیں مشرک کہا جاتا ہے. ابھی ہم کیوں کہیں آپ کو مشرک؟ ہمیں کیا پڑی ہے آپ کو کچھ کہنے کی؟ چلیے آپ اپنے عالم کی بات ہی لے لیں. مولانا محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ حنفی عالم ہیں. ان کی کتاب ہے تحفت الانام فی العمل بحدیث النبی علیہ السلام. اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے علامہ محمد حیات سندھی حنفی نے کیا لکھا ہے, جو شخص کسی ایک معین شخص پر اڑ جائے, ایک معین شخص پر اڑ جائے, بس اسی کی بات مانگوں, ہاں حضرت کے سوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی ایک معین آدمی پر اڑ جائے اور اس کا قول ہی ثواب و درست سمجھے اور اسی کی تقلید واجب جانے, دوسرے ائمہ کرام کی پیروی نہ کرے, ایسا شخص گمراہ اور جاہل ہے, بلکہ اس جمود کے سبب وہ کافر ہے, اس سے توبہ کرائی جائے, اگر توبہ کرے تو خیر ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ جس نے آ حضرت کے سوا دوسرے کسی امام و مستحد معین کی اتباع ضروری سمجھی اور اس کو لوگوں پر واجب قرار دیا تو ایسے شخص نے اپنے امام کو بمنزل نبی کے ٹھہرایا اور یہ خود رہے. بتائیے یہاں کو شرک کی بات نہیں, یہاں کو کافر کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی اگر ایک معین شخص پر اڑ جائے تو اپنے اس جمود کے سبب وہ کافر ہے, توبہ کرائی جائے, اگر توبہ کرتا تو خیر ورنہ گرد مار دی جائے. یہ تو انہی کے آدمی نے کہا ہے, ہم کو انہیں کچھ کہنے کی کیا ضرورت, ہم نے نہیں کہا, ان کے عالم نے کہا. تو اجماع کا خرق کس نے کیا, اجماع کو تسلیم کس نے نہیں کیا؟ انہوں نے تسلیم کی, ہم نے مانا, اس لیے کہ اجماع حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح قیاس قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے, شرط یہ کہ وہ قیاس قیاس سے صحیح ہو, قیاس فاسد نہ ہو, اس کو ہم نہیں مانتے. سوالات تو بہت ہیں, ایک بنیادی بات دیکھ لیں. کہتے ہیں کہ آمین زور سے نہیں کہنا چاہیے, حدیث میں کیا ہے؟ حدیث تو بالکل واضح ہے, میں وہ حدیث پڑھ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو, حدیث بالکل واضح ہے. کہتے ہیں آمین زور سے نہ کہا جائے, اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو وہ لوگ چیخوں کی بات سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اور اس سلسلے میں حدیث کیا ہے صحیح؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین حتى يسمع من يليه من الصف الاول فيرتج بها المسجد رواه ابو داؤد في كتاب الصلاه. ابو داؤد شریف میں یہ بات موجود ہے. ترجمہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو آمین کہتے, آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد خود آپ آمین کہتے, یہاں تک کہ آپ کی پیچھے والی صف کے لوگ سن لیتے, فیر تجب المسجد, تمام لوگ آمین اس طرح بولتے کہ پوری مسجد کونج جاتی. بتائیے یہ حدیث بالکل صریح ہے, صحیح ہے کہ آمین اتنی زور سے بولی جاتی تھی کہ پوری مسجد کونج جاتی تھی. بتائیے نبی نے زور سے آمین کہا یہاں تک کہ پیچھے سب والوں نے سنا, ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے, کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے, ہمارے ہاں حدیث قابل عمل, اس حدیث پر آپ نے کہاں مانتے, اور کہتے ہیں آمین دعا ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھ پہ لکھا ہوا ہے آمین دعا ہے, حضرات آمین دعا نہیں ہے, آمین تابع دعا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں تمام دعائیں دھیرے پڑھنی چاہیے جیسے آمین دعا ہے اور ہر دعا دھیرے پڑھنی چاہیے, تو اہدنا الصراط المستقیم بھی تو دعا ہے, اس کو نہیں دھیرے پڑھتے جہری نماز. اگر دعا یہ آمین کی طرح ہے, یعنی دعا کو دھیرے پڑھنا چاہیے. تو اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی تو دعا ہے, پھر اسے دھیرے کیوں پڑھتے جاری نماز. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آمین دعا ہے, ہم آمین کو دعا نہیں مانتے, یہ غلط ہے بنیادی سے نہیں, بلکہ ہم اس کو تابع دعا مانتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جب یہ دعا مانگی اس نے تب